السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارا نمبر 1 سورہ بقرہ آیہ نمبر 21-29. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. پچھلی دفعہ ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا تھا، یا ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے سامنے حق آ چکا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اس میں بھی ہم نے کئی کیٹیگریز پڑھی تھی، منافقین کی بھی، مشرکین کی بھی، اور امید ہے وہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب یہاں سے بالکل ٹاپک چینج ہو رہا ہے، یہاں سے ایک یونیورسل میسج دیا جا رہا ہے. یہاں پر تمام انسانیت کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تمام لوگوں کے لیے یہ قرآن آیا ہے، تمام لوگوں کو کھلے عام دعوت عام ہے کہ وہ صرف اور صرف کیا کریں، اپنے رب کی بندگی کریں. پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیں گے، اس کے بعد روانی والا ترجمہ، اور پھر الفاظ کا تجزیہ ہم کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم تفسیر شروع کریں گے. تو آئیے ون بائی ون آیت کا پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا، تم عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی، وہ جو، خلقکم، اس نے پیدا کیا تم کو، والذین، اور انہیں، یعنی ان لوگوں کو بھی، جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، یہ تمہارے سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تم تقوی اختیار کرو. لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے. عبدو، یہ لفظ ہم دیکھ چکے ہیں، عبدہ سے ہے، عین با دال، پہلے یہ گزر چکا ہے لفظ. خلقکم، خلق پیدا کیا، کم تم کو، یہ ضمیر ہے. خلق اس کا مادہ ہے، اس کی جو لغوی تحقیق ہے کسی چیز کو بغیر مادے کے اور بغیر کسی تقلید کے پیدا کرنا، یعنی اس کا کوئی ماڈل نہیں تھا پہلے سے، یا اس جیسی کوئی چیز بھی نہیں تھی پہلے سے، اللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے پیدا کیا. اور خلق کے معنی کسی چیز کو بنانے کے لیے پوری طرح اندازہ لگانے کے بھی ہیں، کہ یعنی جو چیز تخلیق کی جا رہی ہے، جو مخلوق ہے، اس کے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوں گی، اس کے بارے میں اندازہ لگانا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا. الحمدللہ یہاں جو بات کی گئی ہے، ایک تو یونیورسل میسج دیا گیا ہے، تمام کائنات میں جتنی مخلوق ہے ان سب کو یہ میسج دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو. اور یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ خطاب فرما کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں تمہارے بھیجے جانے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اور اس بات، یعنی یہی بات اس سے پہلے کے انبیاء بھی اسی کی دعوت دیتے آ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی لیے مبعوث کیا گیا، اور آپ کو یہ کتاب اسی لیے دی گئی کہ تمام لوگوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اعبدوا ربکم، یعنی انسان کی زندگی کا مقصد یہ کہ وہ اللہ کی بندگی کرے. پھر ابن جزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان یا اطاعت یا عبادت کیا ہوتی ہے. تو ایکچولی جب مومن کے دل میں ایمان داخل ہوتا ہے، جب وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید کا قائل ہوتا ہے، وہ وحدانیت کو مانتا ہے، تو خود بخود اس کے اندر اطاعت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی یہ توحید اسے کس پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی اطاعت کرے. پھر ہر معاملے میں اس کا ایمان اور اس کی وہ اطاعت اس کی پوری زندگی میں نظر آتی ہے، اور یہ توحید ہی ہوتی ہے جو اس کو ہر معاملے میں فوراً آمنا و صدقنا کہنے کی توفیق دیتی ہے یا کرتی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو کافر یا مشرک ہوتے ہیں، ان کے اندر نہ اطاعت پیدا ہوتی اور نہ ہی وہ یقین پیدا ہوتا. تو اسی لیے اب دیکھیں ایمان لانے کے فائدے کیا ہیں، کہ ایمان لانے کی وجہ سے خود بخود دل کے اندر ایمان، یقین اور ایقان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت خود بخود پیدا ہوتی ہے. تو تمام لوگوں کو دعوت ہے، عام لوگوں کو مدعو کیا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن ایک یونیورسل میسج ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ کتاب، بلکہ یہ قرآن تمام ہیومینٹی، تمام انسانیت کے لیے قرآن ہے، تمام عالم کے لیے قرآن کی دعوت ہے، اور سب کو کھلا میسج ہے. تو لہٰذا اس دعوت کو قبول کیا جائے. لیکن اس دعوت سے فائدہ کون لوگ اٹھا سکتے ہیں جو اللہ تعالی کی اطاعت پر اپنے قلب کو اپنے دل کو راضی کرتے ہیں؟ یعنی انسانوں میں بھی بہت الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایون ایمان لانے والوں میں بھی الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ایمان لانے کے بعد بھی بعض لوگ ایسے ہوتے کہ جو اللہ تعالی کی وحدانیت کو نہیں مانتے یا اللہ تعالی کی وحدانیت پر اس طرح سے ایمان نہیں لاتے جیسے کہ لانے کا حق ہے، تو لہٰذا ویسا اس کا حق ادا کیا جائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ تقاضا کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کیونکہ اسی نے تم کو پیدا کیا، اور اس سے پہلے تمہارے جتنے لوگ گزر چکے ان سب کو بھی پیدا کرنے والا تمہارا وہی رب ہے۔ اور کیوں کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت؟ تاکہ تم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو اپنے رب کی عبادت کر کے ہم کس چیز سے بچ سکتے ہیں؟ ہم آگ سے بچ سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکتے ہیں، ہم عذاب سے بچ سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکتے ہیں، ہم آخرت میں جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے کوئی ایک فائدے نہیں ہیں بلکہ کئی سارے فائدے ہیں، اور یہ عبادت بھی کب قابل قبول ہوگی؟ ایمان کے بعد، اور ایمان پھر عبادت اور پھر اطاعت، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ پھر آگے دیکھیے، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ لفظ ترجمہ، الذي هو جو جعل، اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بطور فرش کے، والسماء اور آسمان کو، بناءً بطور عمارت کے، وانزل اور اس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاخرج تو اس نے نکالا، بہی ساتھ اس کے، من الثمرات پھلوں میں سے، رزقاً بطور رزق کے، لکم تمہارے لیے، فلا تو نہ تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن مد مقابل، ند کی جمع انداد ہے، وانتم حالانکہ تم، تعلمون تم جانتے ہو۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق وہاں پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ سبحان اللہ، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی کہ جب اس نے تم کو پیدا کیا، اس نے زمین اور آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے لیے غذا کا، رزق کا انتظام کیا، تو پھر بھلا تم کیسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا سکتے ہو؟ تو یہاں پر فراشن، فرش ہم اردو میں کہتے رہتے ہیں، بچھونا فرش کو کہتے ہیں، اور واقعی میں آپ دیکھیں زمین ہمارے لیے کیسے فرش ہے۔ اگر آپ اس کو آج سیٹلائٹ سے دیکھیں تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت پر ایمان لانا بہت آسان ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے کبریائی کا ہم کو مزید احساس ہوتا ہے، اور اس کی وحدانیت کا ہم کو یقین ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، کتنی قدرت کا مالک ہے ہمارا رب کہ یہ زمین گول گھوم رہی ہے اور اتنی تیزی سے گردش کر رہی ہے اور اپنے دونوں طرح سے گھوم رہی ہے۔ ہم سب جانتے، تھوڑی بہت الحمدللہ ہم سب جانتے کہ اسکول میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے، جو بھی یہ روٹیشن ہے زمین کا وہ سب ہم جانتے ہیں۔ اتنی تیزی سے گردش کرنے والی زمین آج ہمارے لیے کیسے فرش بنا دی گئی؟ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فرش، فراشن بچھونے کو کہتے ہیں، فرش کو کہتے ہیں، پھر بناءً چھت کو کہتے ہیں، با نون یا اس کا روٹ ورڈ ہے بنی، یعنی کوئی تعمیر شدہ عمارت، اور عمارت کے ہر حصے کو بھی کہتے ہیں، اور چھت کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو آسمان کو چھت بنا دیا۔ آپ دیکھیں جب آسمان کی طرف آپ نگاہ اٹھائیں گے تو آپ کو کتنا خوبصورت منظر دکھائی دے گا، اگر آسمان نہ ہوتا تو کیا نظر آتا، آپ خود سوچیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت آسمان بنایا۔ ماءً پانی، میم واو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، پانی گدلا ہو یا صاف ستھرا، میٹھا ہو یا کھاری، سب کے لیے استعمال ہوگا یہ لفظ، ماءً کا لفظ۔ اخرجا نکالا، خراجیم نکلنا، باہر آنا، الثمرات پھل، سا میم را پھل، تازہ ہو یا خشک اور کوئی بھی ہو، سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور کوئی بھی جس کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ پھل ثمر کہلاتا ہے۔ تجعلوا تم بناتے ہو، جیم عین لام جعل ہے یہ روٹ ورڈ، جعل کا لفظ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، خواہ اس کام کا تعلق ایجاد اور تخلیق سے ہو یا محض ترتیب وغیرہ سے ہو۔ اندادن شریک، ند اس کا روٹ ورڈ ہے، نون دال دال، یہ لفظ ند کی جمع ہے، اس کے معنی مشابہ اور مخالف دونوں کے ہو سکتے ہیں، یعنی اس کے جیسا یا اس کے مخالف میں، اس کے مقابل میں۔ تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ تم اس کے شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ یا اس کے جیسے کسی اور کو نہ بنا دو۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ وجہ بتائی، اس چیز کا جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ تم کیسے کسی اور کو اس کا شریک بنا سکتے ہو، اور تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا سکتے ہو جبکہ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، تمہارے لیے پانی نکالا اور تمہارے لیے پھل ہی پھل پیدا کر دیے۔ اب اس کے باوجود اگر تم کسی اور کو جس نے یہ کام نہیں کیا ہے تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو، تو اس سے بڑھ کر نادانی اور اس سے بڑھ کر بے وقوفی اور کیا ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے تمہارے لیے فیسلٹیز پیدا کی ہے تو تم اس کو تو اس کا حق نہیں دیتے ہو، اور تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیتے ہو، تو یہ کیسے تم عقل سے بے بہرا ہو کر کام کر رہے ہو کہ جس نے تمہارے لیے ساری چیزیں پیدا کی ہیں، جس نے تمہارے لیے تمام کائنات کو مسخر کر دیا، تمہارے لیے بارش برسائی، اور اس بارش برسنے کی وجہ سے زمین سے جو رزق ابلتا ہے اس کا اختیار کس کے پاس ہے، اور یہ سب دینے والا کون ہے؟ تو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے شریک ٹھہراتے ہو؟ تمہیں خود سوچنا چاہیے۔ تو یہاں پر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو جو کفار مکہ تھے، اصل میں کفار مکہ الحمدللہ آج کے کچھ مسلمانوں سے پھر بھی بہتر تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قبروں میں لیٹنے والے یا یہ جو بت ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بت صرف سپورٹر ہے، یہ وہ کہتے تھے کہ بت سفارشی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، لیکن وہ یہ بات جانتے تھے کہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، بارش برسانے والا اللہ تعالیٰ ہے، کسی نقصان سے پروٹیکٹ کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ ایون جب وہ کشتیوں میں سمندر میں گھر جاتے تھے طوفان میں، تو اس وقت وہ تمام بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ تو یہ بات پر ان کو یقین تھا کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، انسان کو، جانوروں کو، سب کو، مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، ایون تکلیف سے راحت میں پہنچانے والا، یعنی تکلیف دے کر تکلیف سے نکالنے والا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ بت، ہم نے جن کو یہ بت بنا رکھا ہے یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، یہ ہماری ریکویسٹ کریں گے ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کے سامنے تھا کہ ہم کو معاف کر دیا جائے، تو اس طرح سے انہوں نے شریک بنا لیا تھا۔ جبکہ آج کے ہمارے بہت سارے مسلمان کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز مشکل کشا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کے بزرگ اور پیر ہوتے ہیں، اولاد دینے والے ان کے پیر اور بزرگ ہوتے ہیں، رزق دینے والے ان کے پیر اور بزرگ ہوتے ہیں۔ ایون ہم نے یہ تک بنا لیا کہ اچھا بارش برسنا ہے، بارش برسانا ہے یا بارش ہونا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم نے کچھ اور لوگوں کو بنا رکھا ہے کہ ان سے مانگو تو بارش ہوگی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یعنی اتنا ہمارا ایمان گیا گزرا ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کیسے شریک ٹھہراتے ہو؟ بھلا تم دیکھو تو صحیح کہ تمہارے لیے پانی کس نے برسایا، تمہارے لیے یہ تمام فیسلٹیز کس نے مہیا کی، کس نے پرووائڈ کی، تو لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ تو قرآن کس لیے آیا تھا؟ اسی شرک کو روکنے کے لیے۔ وہ یہ شرک نہیں تھا کہ وہ لوگ جو ہے انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کے برابر درجہ دے دیا تھا اپنے بتوں کو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارا پاور دے رکھا ہے، تو ان کے اختیار میں بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسے کہ آج بہت سارے مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کو اس شرک سے بچنا ہے، ہم کو غور و فکر کرنا ہے، آسمان اور زمین کی ساخت پر کو دیکھنا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے، ہماری آسانی کے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کی۔ تو لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آیت نمبر 23 دیکھیے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ وَإِن، اور اگر، كُنتُم، ہو تم، فِي رَيْب، شک میں، مِمَّا، اس بارے میں، جو، نَزَّلْنَا، نازل کیا ہم نے، عَلَىٰ، اوپر، عَبْدِنَا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا، تو لے آؤ تم، بصورتن، کوئی صورت، میں مثل ہی، اس جیسی، ودعو، اور تم بلا لو، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ان، اگر، کنتم، ہو تم، صادقین، سچے۔ آیت 24 بھی دیکھ لیجیے ساتھ میں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن لَمْ، تو اگر نہیں، تفعلو، تم کر سکے، ولن، اور ہرگز نہیں، تفعلو، تم کر سکو گے، فتقو، تو تم ڈرو، النار، آگ سے، اللتی، جو، وقودہا، ایندھن اس کا، الناس، انسان، والحجارہ، اور پتھر ہیں، او عدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ اور اگر تمہیں اس معاملے میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے معنی ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. اللہ تعالیٰ رحم کرے, یہ چیلنج دیا گیا ہے. سید کی تفسیر کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم اس کا تجزیہ دیکھ لیتے ہیں الفاظ کا, کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے متوجہ کروایا کہ تم دیکھو زمین اور آسمان کی طرف کئی ساری چیزیں تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور چیلنج دے رہے ہیں ان کو کہ ادعو دال عین واو داؤ پکار کر بلانا مدعو کرنا, شہداء گواہ, شین ہا دال اس کا روٹ ہے, گواہی شہادت عینی اور قلبی, حاضر ہونا. تیسرا معنی ہے شہید, اس گواہ کو بھی کہتے ہیں جو حاضر ہو کر گواہی دے. صادقین سچے, سواد دال قاف سچا, پہلا معنی ہے اس کا. دوسرا اپنی بات کو پورا کرنے کا, یعنی جو بات کہی گئی اس کو پورا کیا جائے. تیسرا جس کے قول و فعل میں مطابقت ہو. تفعلو تم کرو, فعلا فاعل نام اس کا روٹ ہے, کسی کام کو اثر انجام دینا, ہر وہ کام جو کسی اثر انداز کی اثر اندازی کا نتیجہ ہو, خواہ کرنے والے کا ارادہ ہو یا نہ ہو. دونا سوائے, دال واو نون اس کا روٹ ہے, کمزور ہونا, پست نیچے, قدر و منزلت میں فروتر. ہجارہ پتھر, ح جیم را آڑ پتھر عقل, تینوں معنی آتے ہیں اس کے. او عدت تیار کر رکھی ہے, عین دال دال گننا اور شمار, تیار کرنا حاضر کرنا, تیار کر کے سامنے لاکھڑا کرنا, گن گن کر تیار کرنا. یہ الفاظ کا تجزیہ تھا. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اور یہ آیت ہمیں کس طرح سے غور و فکر کی دعوت دیتی ہے. اور یہ جو چیلنج کیا گیا تھا کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیلنج کیا تھا کہ اگر تم کسی شک میں ہو تو تم پھر اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. کیا یہ چیلنج کوئی قبول کر سکا؟ تو جواب ہے نہیں, آج تک یہ چیلنج کوئی قبول بھی نہیں کر سکا. کیا اس چیلنج کا جواب سامنے آیا؟ تو جواب ہے کہ نہیں, اس چیلنج کا جواب بھی کبھی سامنے نہیں آ سکا اور نہ قیامت تک آئے گا, کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا, تم ہرگز نہ کر سکو گے, تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو یہ کتاب جو ہم نے ہمارے بندے پر نازل کی ہے, یہاں پر ایک اور بہت ہی پیارا اور خوبصورت انداز آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے تو ابدینہ کا لفظ زیادہ تر استعمال کیا ہے. جیسے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ وہ لے گئے اپنے بندے کو ایک دور کی مسجد کی جانب, مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب, تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ابدینہ کا ہی لفظ استعمال کیا ہے. پھر یہاں پر ایک بہت ہی محبت بھرا اور بہت ہی خوبصورت انداز ہے یہ, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو سب سے ہائیسٹ لیول جو دینا چاہتا ہے وہ بندے کا لیول ہے. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہی بنے رہیں, کیونکہ بندہ بنے رہنے میں ہی فائدہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, ہم عبد ہیں, ہم غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں, اس کی فرمانبرداری میں لگے رہنا چاہیے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں کہ تم اپنے تمام ایکسپرٹیز کو, جتنے تمہارے اندر مہارت رکھنے والے لوگ ہیں, جتنے جو لیڈرز تھے, جو نالج آف دا لینگویج تھے اس وقت کے, تمہارے پاس جتنے ایکسپرٹس ہیں تم اپنے گواہوں کو لاؤ اور جو مہارت رکھتے ہیں ان کو لے آؤ. اس زمانے میں کہا جاتا کہ ولید ابن مغیرہ سب سے بیسٹ پرسن مانا جاتا تھا اور اس کو اپنی عربی پر بہت ناز تھا. کہا جاتا تھا کہ بہت بڑا شاعر بھی تھا, بہت رکھ رکھاؤ والا آدمی تھا, بہت زیادہ اس کی عزت تھی, لیڈر تھا, لیڈران میں سے یعنی لیڈروں میں سے بھی لیڈر تھا. تو اس کو یعنی بہت اپنی عربی پر بہت ناز تھا. قرآن میں وہ کوئی خامی نہیں نکال سکا یا قرآن کو وہ چیلنج نہیں کر سکا. جب اس سے کہا گیا کہ کیا کریں ہم, یعنی اس دعوت کو کیسے ہم روکیں قرآن کی دعوت کو, تو اس نے کہا کہ اچھا پہلے کہو کہ شاعر کہہ دو, لیکن کہنے لگا کہ خود ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا. کہا کہ کاہن کہہ دو, پھر خود ہی ریجیکٹ کر دیا, پھر آخر کار کہہ دیا کہ جادو کہہ دو. یہ کہنے لگا کہ قرآن کو جادو کہہ دو, کیونکہ یہ ایسا جادو ہے جو باپ اور بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے, باپ اور بیٹے میں جدائی ڈال دیتا ہے, بھائی بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم ہرگز نہیں کر سکتے. پاسٹ کے لیے یعنی بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ تقوی سے پیچھے ہم دیکھتے ہیں, تقوی ہی سے شروع ہوئی تھی. لعلکم تتقون, اعبدوا ربکم الذی, اور کیوں تاکہ تم تقوی کرو, پرہیزگار بن جاؤ, یا تم بچ جاؤ, یا تم اس آگ سے عذاب سے بچ جاؤ. اور یہاں پر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ فتقوا النار, بس بچو اس آگ سے. تو یہ آیت میں بہت سارے میسجز ہیں ہمارے. یہ لوگوں کو اللہ کا یعنی کوئی خوف نہیں تھا جو قرآن پر شک کرتے تھے. یعنی ان کا جو مذاق تھا, سرکزم تھا قرآن پر, کوئی ایک نہیں تھا, یعنی عجیب قسم کے لوگ تھے، ہر بات پر اعتراض کرتے تھے، کبھی کہتے کہ قرآن میں مثالیں دی گئی ہیں، کیسی مثالیں دی گئی ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں، کبھی اس پر مذاق بناتے، کبھی کہتے کہ یہ کیسا حکم ہے، یہ کیسا کام ہے، یہ کیسی بات کہی گئی قرآن میں، اور کہتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہیں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے قرآن میں. یعنی ان کا جو کرٹیسزم تھا وہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس آگ سے بچو، تمہارے اس کرٹیسزم کی وجہ سے، تمہارے اس سرکازم کی وجہ سے، تمہارے اس مذاق کی وجہ سے یہ آگ تمہیں چھو لے گی، اور وہ آگ کیسی خطرناک ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ انسانوں ہی سے جلائی جائے گی. استغفر اللہ. آئیڈلز ہوں گے جن کو پوجا جاتا تھا، وہ بھی ہوں گے جس کو تم پوچھتے تھے، اور آگ، لاوا اور پتھر پگھلے ہوئے. سوچیں ذرا آپ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس قرآن کی جیسی ایک آیت بنا لاؤ، اور یہ چیلنج آج تک پورا نہیں ہو سکا. طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ بہت مشہور شاعر تھے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے. جب وہ عمرہ کی غرض سے یا جو بھی مطلب وہاں طواف کی غرض سے آئے، تو کفار مکہ نے ان کا راستہ روک لیا اور کہا کہ دیکھو، یہ ایک جادوگر ہے جو لوگوں میں جدائی ڈال دیتا ہے، اس کے پاس ایسا سحر انگیز کلام ہے کہ جو بھی اس کلام کو سنتا ہے اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے، بہت ہی ماہر جادوگر ہے، لہٰذا دیکھو تم اس کی بات نہ سننا. تو کہنے لگے کہ قریش کی باتوں کا مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ میں نے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈالی، یا میں نے اپنی کانوں میں کچھ رکھ لیا تاکہ مجھے اس جادوگر کی بات سننے کا موقع ہی نہ ملے. لیکن میں طواف جب کر رہا تھا تو مجھے طواف کرتے کرتے احساس ہوا کہ میں تو عقل مند شخص ہوں، میں تو کلام کی باریکیوں کو جانتا ہوں، میں خود شاعر ہوں، تو اگر کوئی ایسا ویسا کلام ہوا تو میں خود سمجھ جاؤں گا کہ یہ جادو ہے، یہ کیا ہے، سننے میں کیا حرج ہے. تو لہٰذا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا چاہا، کسی سے پوچھ پوچھا کر وہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، اور آخر کر انہوں نے قرآن سنا. لیکن جیسے ہی قرآن سنے تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ قرآن سنا، حالانکہ لوگوں نے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ مطلب میں تو خود عربی لینگویج میں ماسٹر ہوں، اپنی لینگویج کا ماہر ہوں میں شخص، تو میں سن کیوں نہ خود سنوں. تو آخر کر قرآن سن لیا، اور قرآن سن کر اس کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ اللہ کے رسول کے پاس تھوڑی دیر بھی نہیں ٹھہرے، اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں جا کر فوراً اپنے قبیلے والوں کو یہ کلام سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی ایمان لے آئے. کسی تڑپ تھی ان کے دل میں، آپ دیکھیں. تو گئے فوراً اور اپنے قبیلے والوں کو قرآن سنایا اور اس کی اسلام کی دعوت دی، لیکن قبیلے والوں نے نہیں سنا، صرف آپ کی بیوی اور کہا جاتا صرف ایک دو لوگوں نے سنا. اور آپ دیکھیں کتنا بڑا کام کیا انہوں نے. طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ، یہ وہی تھے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کہ انہی کے قبیلے کے اور انہی کے شہر کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، کہ طفیل بن عمرو دوسی کے دعوت کی وجہ سے بعد میں ابو ہریرہ بھی اسلام لائے ماشاءاللہ، اور کتنے بینیفیشل ثابت ہے اسلام کے لیے ماشاءاللہ، کتنی ساری احادیث انہوں نے یاد کی، اور کتنا ان کی وجہ سے آج کتنا حدیث کا ذخیرہ محفوظ ہے ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیں طفیل بن عمرو دوسی نے بھی سنا، عتبہ ابن ربیعہ بھی تھا، اور یہ اسلام کا ورسٹ دشمن آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، ایکسپرٹ تھا اپنی زبان کا، عربی کا، ڈیبیٹ کیا کرتا تھا، اور ہیومیلیٹ کرنا اس کا سب سے پسندیدہ کام تھا. کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو اس نے آ کر کہا کہ تمہیں کیا چاہیے، پیسہ، سرداری؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت اسٹارٹ کر دی، جو سورہ حامیم سجدہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو سورہ فصلت بھی اس کا نام ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورہ اس کی تلاوت کرنا شروع کر دی. یہ آیتیں پڑھ رہے تھے تو اس نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، جہاں پر اللہ تعالی نے عذاب کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ کفار یا عرب، یہ کفار مکہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے اوپر ایسا عذاب آئے گا جیسے پہلے کی بستیوں پر آیا تھا. تو اس نے آگے بڑھ کر، کیونکہ وہ قرآن کے انداز کو سمجھ گئے تھے کہ یہ کسی عام انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ کسی الگ ہی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، یعنی وہ سمجھ گئے تھے لیکن ماننا نہیں چاہ رہے تھے. تو اس نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بس بس. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو بہت سارے لوگ جو کھڑے تھے وہاں پر، ان لوگوں نے بھی سجدہ کیا. جب وہ شخص واپس آیا، اور اس کو عرب کے لوگوں نے ہی بھیجا تھا، وہاں کے پورے گروپ کے لوگوں نے اس کو بھیجا تھا کہ جاؤ تم بات کر کراؤ کیونکہ تم اپنی زبان میں ایکسپرٹ ہو. جب یہ واپس آیا تو بالکل اس کا چہرہ بالکل عجیب تھا، یعنی کہا جاتا ہے کہ اس کے چہرے پر ایک فکر، ایک سوز، اور ایک جو چینج ہو جاتا ہے نا انسان، ویسا اثر تھا. لیکن ایمان نہیں لایا. آپ دیکھیں اگر ایمان لے آتا تو بہت سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جاتا. جب واپس آیا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ اے ابو الولید، یعنی عتبہ بن ربیعہ اس کا نام تھا، کہ تم جو چہرہ لے کر گئے تھے وہ چہرہ نہیں ہے. اور کیا، یعنی وہ کہتا ہے کہ ورڈز، یہ لفظ جادو ہے، وہ کہتا ہے یعنی یہ الفاظ کا جادو ایسا ہے کہ کوئی بھی اس کا گرویدہ ہو سکتا ہے. اور ان لوگوں کی پریس میٹنگ تھی، چل رہی تھی، سمجھو پریس ہو رہی تھی ان کی، اور ایکچولی دیکھا جائے تو پورے، یعنی آپ آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں یونیورسل پریس، بیٹھی تھی، ان کی کانفرنس بیٹھی تھی، اور وہ لوگ ڈسائڈ کر رہے تھے کہ قرآن کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، قرآن کی دعوت کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ہم کیا حربہ استعمال کریں، ہم کیا وہ اسٹریٹجی استعمال کریں جس کی وجہ سے قرآن کی دعوت کو ہم لوگ ریجیکٹ کر دیں، لوگ اس کو سننے سے باز آ جائیں. تو آخر کر کہنے لگا کہ جادو کہہ دو، یہ میجک ہے، اور کہنے لگے کہ اس کو سحر کہہ دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر سورہ قلم میں، سورہ نبا میں بہت جگہ ارشاد فرمایا کہ جب ان لوگوں کی پریس کانفرنس ہوئی اور انہوں نے قرآن کو ڈینائی کرنے کے لیے اس طرح سے پروپیگنڈا کیا کہ اس کو جادو کہہ دیا جائے، تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے وہاں پر. تو یہ لوگ قرآن کو سمجھتے تھے کہ واقعی میں اللہ کی طرف سے، لیکن ایمان نہیں لانا چاہتے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. تو کافر عربک میں چھپانے کو کہتے ہیں، فارمر کے معنی میں بھی آتا ہے، کسان کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ وہ بھی سیڈ کو کیا کرتے ہیں، بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے. تو حق سامنے تھا، روشنی تھی، اس کے اندر بھی روشنی تھی. اللہ تعالیٰ نے عہد الست کے وقت جو انسان کے دل کے اندر فطرت میں رکھ دیا اسلام کی حق شناسی کا ایک جذبہ، لیکن انہوں نے کیا کرتے اس روشنی کو چھپا دیا. تو اسی لیے وہ کافر تھے، وہ حق کو اندر چھپا دیتے تھے، یا انہوں نے حق کو اپنے اندر چھپا لیا تھا، اسی لیے ان کو کافر کہا گیا. تو کفرہ کے معنی ہوتے ہیں چھپانے کے. تو ہر ایک کو کافر نہیں کہہ سکتے، کافر وہ ہوتا ہے جو حق کو جان لے، حق کو پہچان لے، اس کے باوجود انکار کر دے یا اس کو چھپا دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہوگی. اور ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی، لن تفعلوا ذلک ابدا، کبھی بھی تم نہیں کر سکو گے اس کو. اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ وہ کبھی بھی اس چیلنج کا جواب دے ہی نہیں سکتے. یہ ایک ایسا آخری معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں باقی رکھا ہے، یعنی قرآن آخری کتاب. اس سے پہلے کی کتابیں تو سب ختم ہو گئی ہم جانتے ہیں، لیکن یہ آخری کتاب ایسا معجزہ ہے کہ کوئی اس کو اس کے مد مقابل نہیں آ سکتا. لوگ اس کی وجہ سے خائف تھے قرآن سے. یہ ایسی خبر ہے کہ اس کی جیسی کوئی خبر نہیں، اس کی ہر خبر سچی ہے، ماشاءاللہ پوری ہو کر رہنے والی ہے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں، دونوں دنیا میں اس کی خبریں سچی ہیں ماشاءاللہ. یہ ایک ایسا قرآن ہے، ایسی کتاب ہے کہ اس کی مثل کوئی ایک آیت بھی ابداً ابداً کبھی بھی نہیں لا سکتا، کسی زمانے میں بھی نہیں لا سکتا. یہ ایک ایسا معاملہ ہے، اس سے کوئی چیز ٹکرا نہیں سکتی. جو اسے ٹکرائے گا وہ خود ٹوٹ ٹوٹ کر پاش پاش ہو جائے گا. اور یہ ایک واحد معجزہ ہے جس اس چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکا ماشاءاللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو بہت سارے معجزات دیے، پہلے انبیاء کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک ہی معجزہ دیا جو باقی رہنے والا ہے، اور وہ ہے قرآن. آپ کی زندگی میں آپ کو چھوٹے موٹے بہت معجزات دیے گئے، لیکن جو ایک ایسا معجزہ جس کی ٹکر کا کوئی اور معجزہ نہیں ہو سکتا، وہ قرآن کریم ہے الحمدللہ، اور یہ قیامت تک باقی رہے گا سبحان اللہ. اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو آگ ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو آپ سوچیں کہ جب جس میں جب وہ جلد اور گوشت اور ہڈیاں اور یہ ساری چیزیں سب جلائی جائیں گی، تو وہ اس آگ، یعنی آگ کو بھڑکنے کا اور سامان مہیا ہو جائے گا، کیونکہ انسان کے جسم میں جو چیزیں، جو مادے ہیں، اس سے اور آگ کے بھڑکنے کے چانسز پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس کے جیسا لا نہیں سکتے قرآن کے جیسا، اور تم اپنے سارے لوگوں کو بلا لو. انہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر جتنے تمہارے ایکسپرٹیز ہیں سب کو بلا لو، لیکن تمہارے ایکسپرٹیز بھی یہ کام نہیں کر سکتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں قرآن کی حقانیت کو سمجھنے والا بنائے، اس قرآن سے رجوع کرنے والا بنائے. کیونکہ آج بھی ہماری امت مسلمہ کی جو نشاط ثانیہ ہیں، یعنی جو ہماری ترقی، ہماری عزت ہم کو واپس مل سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف اس قرآن سے جڑنے کی وجہ سے، اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے، اور اس قرآن کو اور حدیث کو تھامنے کی وجہ سے ہی ہماری نجات ممکن ہے. تو یہ چیلنج کئی بار دیا جا چکا کہ تم اگر اس کو کوئی انسانی کلام سمجھتے ہو، تو اس جیسا کوئی ایک سورہ یا اس جیسی کوئی ایک آیت بنا لاؤ، لیکن وہ پورا نہ کر سکے، اور آخر کار وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. آگے دیکھیے آیت نمبر 25، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. بہت اچھی آیت ہے یہ بھی. ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت ہی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور بشارت دے دیجئے، الَّذِينَ، انہیں جو آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا، اور انہوں نے عمل کی، الصالحات، نیک، ان بے شک لہم ان کے لیے جناتن باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتیہ نیچے سے اس کے الانہار نہریں. کتنا خوبصورت منظر ہے جو ڈسکرائب کیا گیا ہے, آپ امیجن کریں اور تصور میں لے آئیں. کلما جب بھی رزق کو دیے جائیں گے منہا اس سے من ثمرتن کوئی پھل رزقن بطور رزق قالو وہ کہیں گے ہذا یہ الذی جو رزقنا دیے گئے ہم من قبل اس سے قبل و اتو حالانکہ لائے گئے بہی اس سے متشابہن ملتے جلتے ولہم اور ان کے لیے فیہا اس میں ہیں ازواجن جوڑے متحرتن پاکیزہ وہم اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ ہم بھی جنت میں ہمیشہ رہنے والوں میں شامل ہوں. شروع سے جب حساب کتاب ہو جب سے جو جنت میں جائیں تو آخر تک وہیں رہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جنت الفردوس نصیب کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے عمل صالح کی توفیق بھی دے انشاءاللہ. روانی والا ترجمہ دیکھیے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں یعنی عمل صالح, انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ, خالدون. تو قرآن کے تعلق سے چیلنج پیش کرنے کے بعد اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ان کے فائدے کیا ہوں گے, یعنی ایمان لانے کا فائدہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ ایمان لانے کے فائدے کیا کیا ہو سکتے ہیں. اب یہاں پر خوشخبری دی جا رہی ہے ان لوگوں کو اور شروعات کی ہو رہی ہے آیت کی وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. تو پیچھے ہم نے آپ دیکھیں بار بار ہم نے تقوی کا لفظ پڑھا ہے, تو اصل میں آپ اگر تقوی کی ڈیفینیشن دیکھنا چاہتی ہیں تو اس آیت میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ کر اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی نافرمانی سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام کرنا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں, یہ تقوی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں اگر ہم تقوی کو سمجھ گئے نا تو ہم اس کی کوئی ظاہری صورت نہیں تلاش کریں گے, کیونکہ ہمارے یہاں پر تقوی کو کچھ اور ہی سمجھ دیا گیا ہے. ہمارے یہاں پر تقوی کو کیا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ایسی ظاہری شکل و صورت ہے, کسی کا بہت چہرے پر 12 بج رہے ہوں اور جو مسکراتا بھی نہ ہو, جو بالکل سر پر دوپٹہ اوڑھے ہوئے ہو اور بالکل وائٹ ڈریس پہنتا ہو, اور جس یا پھر مرد حضرات میں سے ہو تو بہت لمبی داڑھی ہو اور صرف وائٹ کرتا پائجامہ پہنے ہوئے ہو, وہی متقی ہو سکتا ہے. تو نہیں, تقوی کی جو ڈیفینیشن ہے, تقوی تو آپ اس کا تعلق نہ لباس سے ہے, اس کا تعلق نہ ظاہری حال حلیے سے, یہ تو دل کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, بعد میں لباس بھی اس میں آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے. اور تقوی کا لباس کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ لباس ہو, جس میں دکھاوا نہ ہو, شرک نہ ہو, ریاکاری نہ ہو اور شو آف نہ ہو. تو تقوی ایکچولی دل کا معاملہ ہے, اور اسی لیے آپ دیکھیں تقوی کے روٹ کو آپ خاص طور سے دھیان میں رکھ لیں. اگر ایک بار ذہن میں رکھ لیں تو ہمیشہ یاد رہے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے خوشخبری ہو, آپ ان لوگوں میں شامل ہو, بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو ایکچولی یہ ایمان اور عمل صالح یہ ایکچولی تقوی ہی کو پیدا کرتے ہیں. یا تو تقوی کی وجہ سے عمل صالح آتا ہے, یا عمل صالح کی وجہ سے تقوی پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. تو تقوی کیا ہے اصل میں؟ وقایہ اس کا روٹ ورڈ ہے, واو قاف یا. اور اس میں تین باتیں بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں. اس کا اور بھی مطلب بہت, ہم دھیرے دھیرے آگے جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے آپ کو مزید ڈیفینیشن ہم آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے الگ الگ اسکالرس کی. تو تین باتیں فی الحال تو آپ بنیادی اتنی یاد رکھیں کہ اس میں پائی جاتی ہیں, ڈرنا, بچنا, پرہیز کرنا. مطلب اللہ تعالی ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچ جاؤ تو تم فائدے ہی میں رہو گے, تمہارے لیے فائدے ہی فائدے ہوں گے. تو تقوی کے معنی اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا ہے جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. جیسے کہ ہم جب الیکٹریسٹی ہوتی ہے اور کوئی کیبلز وغیرہ کھلے ہوتے ہیں, اگر پن نہیں لگی ہے سمجھے اور کیبلز کھلے ہوئے ہیں اور تار کھلے ہوئے ہیں, تو کیا آپ اس میں ہاتھ لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے نا. یا بچے کو لگانے دیں گے؟ نہیں لگائیں گے. بلکہ ہم کیا کریں گے؟ اس سے بچیں گے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا, اپنے نفس کو بچانا ہر اس چیز سے جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو, جس سے سزا ملنے کی امید ہو, تو لہٰذا اس سے بچنا. تو شرعی اصطلاح میں اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانے کا نام تقویٰ ہے جو گناہ کا موجب ہو, جو گناہ کی طرف جاتا ہو اور جس سے ہماری شریعت نے ہم کو منع کیا ہو, اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو. تو جو لوگ یہ چیز چھوڑ دیں گے, یعنی گناہ کی طرف جانا چھوڑ دیں گے اور نیکی کی طرف آئیں گے, تو دراصل ان کو تقویٰ حاصل ہوگا. اور تقویٰ کا معنی صرف یہی نہیں کہ آپ برائی کو چھوڑ دیں, نہیں, بلکہ یہ تو بہت محدود معنی ہو جائیں گے تقوی کے, کہ صرف برائی چھوڑنے کا نام تقوی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لانا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرنا، یہ بھی تقویٰ میں شامل ہے. جیسے بے حیائی کے کام کرنا یہ گناہ ہے، لیکن نماز اور روزہ ادا نہ کرنا یہ بھی گناہ ہوں گے. تو تمام جو عبادات ہیں، جو عمل صالح ہیں اصل میں، وہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں. تو بہرحال ہم اپنے انجام کو سامنے رکھیں. اگر ہم یعنی کیونکہ یہاں پر ہمارا انجام بتایا جا رہا ہے ہم کو کہ وہ بشیر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری، کہ ان کے لیے کیا ہے، نہریں ہیں جنت میں، جہاں نہریں بہ رہی ہوں گی ان کے نیچے وہ رزق دیے جائیں گے. تو یہ رزق ان کو کس وجہ سے ملے گا، جو دنیا میں انہوں نے عمل صالح کیا تھا. اور عمل صالح کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا اور نیکی کے کام کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم کو احکامات دیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو. انسان پھر کیا کرتا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ آیا اس میں میرے رب کی مرضی شامل ہے یا نہیں ہے، کہیں میں اپنے رب کے غضب کا مستحق تو نہیں بن جاؤں گا، کہیں میں اپنے رب کی ناراضگی کے ذریعہ بننے والے کام تو نہیں انجام دے رہی ہوں. تو ہر وقت انسان سوچے گا، کانشیس ہو جائے گا انسان، بہت ہی الرٹ ہو جائے گا، وہ ہر لمحے یہ سوچتا رہے گا، اس کو فکر یہ کھائے رہے گی کہ میں یہ کام کر کے کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں مول لے لوں، کہیں میں ایسا تو نہیں کہ یہ کام کر کے مجھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مل جائے. تو لہٰذا وہ اس کام سے دور رہے گا، وہ ڈر کر اس کام کو چھوڑ دے گا اور انجام کو سوچے گا. وہ جو تقویٰ والا ہوتا ہے وہ انجام کو سوچتا ہے. تو تقویٰ کے معنوں میں گناہوں کے انجام سے ڈرنے اور بچنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنا، اور ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. سبحان اللہ، جیسے پیچھے کافروں کے لیے دوزخ کی بات کی گئی تھی کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ایسے ہی مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے. سبحان اللہ، کیسی ہوگی وہ جنت؟ آپ سوچیں کہ اس جنت کی طرف لپک کر جانے کو ہمارا دل نہیں چاہتا. تو اگر اس جنت کی طرف ہم کو جانا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اس کے لیے ویسے اعمال انجام دینے پڑیں گے، ویسے کام ہمیں کرنا ہوگا. تو بشیر الذین، تو اس میں مومنین کے لیے بشارت اور پسندیدگی ہے کہ کس میں، کہ وہ کیا کریں گے. تو ان کے لیے بشارت ہے عمل صالح میں، یہی وہ اعمال ہے جس کا اچھا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. لہٰذا عمل کے بارے میں ہمیں ڈرنا چاہیے، اور اس میں ہم تساہل سے کام نہ لیں عمل کے بارے میں، بلکہ ہم کو کیئرفل رہنا چاہیے کہ عمل صالح کیا ہوتے ہیں. وہ کام جن کے قرآن اور سنت سے دلیل ملتی ہو، یہ عمل صالح. یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ عمل صالح کی ڈیفینیشن، ورنہ ہر ڈفرنٹ عقیدے والے لوگ، ہر غلط عقیدے والے لوگ بہت سارے کام کو عمل صالح کہتے ہیں، لیکن ہر عمل عمل صالح نہیں ہوتا. وہ کام عمل صالح میں شمار ہوگا جن کے قرآن اور سنت سے دلیل ملتی ہو. یعنی ایک تو اللہ کے لیے کیا گیا ہو خاص طور سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہو، اور دوسرا اللہ کے رسول سے ثابت ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنت جس کی خوبصورتی یہاں پر ڈسکرائب کی گئی ہے، کہ جنت کے حسن کی تکمیل نہر اور باغات اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خوبصورت منظر اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے لیے، کہ وہ چیز جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، بہت ہی خوبصورت منظر ہمارے سامنے لایا گیا ہے. کرسٹل کی چیزیں ہوں گی، یعنی کرسٹل کلیئر منظر ہمارے سامنے ہے، کہ نفس کو جو مناظر خوبصورت لگتے ہیں وہ دکھائے گئے ہیں ہمیں، یا اس کا احساس دلایا جا رہا ہے ہم کو. پھر وہاں پر اس جنت میں صرف یہ نہیں ہوگا کہ نہریں ہوں گی، بلکہ نہروں کی خوبصورتی یا نہروں کا مزہ دوبالا کب ہوگا؟ جب زوج ساتھ میں ہوں گے. آپ بتائیں، اکیلے تو کوئی بھی ہم کو خوشی نہیں محسوس ہوتی نا، جب تک ہمارے قریبی لوگ ساتھ میں نہ ہوں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہماری زوج، ہمارے بچے، جب تک وہ سارے لوگ بھی انجوائے نہ کریں ہمارے ساتھ، ہم کو مزہ نہیں آتا ہے. تو یہ نہیں کہا گیا کہ تم اکیلے وہاں ہوں گے، بلکہ ساتھ میں کہا کہ پاکیزہ بیویاں بھی ساتھ میں ہوگی، اور یہ نہیں کہا کہ عیب سے پاک، بلکہ پوری طرح پاکیزہ، متحرتن، پاکیزہ بیویاں جو اخلاق میں، خوبصورتی میں، خلق میں، ہر طرح سے ہوں گی، زبان کی خوبصورتی، آنکھوں کی خوبصورتی، جو دنیا میں ہوں گے وہی آخرت میں بھی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورت بنا دے گا. یہ سب سے خوبصورت گفٹ ہوگا. یعنی گڈ اسپاؤسز جیسے بھی، جو اچھے نیک زوج ہوتے ہیں، یہ دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور آخرت میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے. سبحان اللہ. تو یہ خوش قسمتی کی انتہا ہے، تکمیل سعادت ہے، نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی، پرماننٹ ریزیڈینسی، خوشخبری، کانگریچولیٹ کیا جا رہا ہے، سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے کہ خوشخبری دے دو مومنوں کو، یعنی آلریڈی ان کو مل چکا ہے یہ سب کام، یہ ساری چیزیں، یہ نعمتیں ان کو مل چکی. تو ایکچولی ایمان دراصل مومن میں فراست پیدا کر دیتا ہے، اور اس بنا پر وہ حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے اپنے اندر، اور اسی بنا پر پھر وہ نیک کام کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے مومن. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام نعمتیں عطا کرے انشاءاللہ. तो वहां पर उनको जब भी कोई फल खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि अच्छा शक्ल में तो ये उन्हीं फलों से मिलते जुलते होंगे जिनसे वो दुनिया में वाकिफ थे, अलबत्त लज्जत में वो उनसे बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। देखने में हो सकता है हमारे दुनिया के फलों की जैसे हो, लेकिन आखिर उसका मजा हो सकता है बिल्कुल अलग हो, क्योंकि वह जन्नत के होंगे। और अजवाज जोड़े यानी शोहर बीवी के लिए और बीवी शोहर के लिए इस्तेमाल होता है, तो शोहर जो वहां पर नेक जौज होंगे वो मिला दिए जाएंगे। दुनिया में कोई नेक मर्द था और जो उसकी बीवी थी अच्छी नेक खसलत वाली नेक आदत वाली, तो उसको वहां उससे मिला दिया जाएगा। और वैसे भी हमने पढ़ा था कि जन्नत में जो भी लोग जाएंगे सबको जवान कर दिया जाएगा, यानी खूबसूरत कर दिया जाएगा, और वो कभी बूढ़े नहीं होंगे, उनकी स्किन पर कभी झुर्रियां नहीं आएंगी, बल्कि वो यंग एज में दाखिल किए जाएंगे जन्नत में, और फिर उन पर कभी बुढ़ापा तारी नहीं होगा। तो इससे बढ़कर खूबसूरती और क्या हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम ऐसे अमल सौले कर सकें जिसकी बिना पर हम जन्नत के मुस्तहिक बन सकें अल्लाह ताला की रहमत और फजल से, आमीन। आगे देखिए आयत नंबर 26, इन अल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिब मतलन मा बऊदतन फमा फौकहा फअम्मा الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين। إن الله بشك الله تعالى لا يستحيي نہیں وہ شرماتا أن يضرب کہ وہ بیان کرے مثلا مثال ما بعوضة کوئی سی مچھر کی فما تو جو فوقہ اوپر ہے اس سے فاما تو لیکن الذین جو لوگ آمنوا و ایمان لائے فیعلمون وہ جانتے ہیں انہ بے شک وہ الحق حق ہے من ربهم ان کے رب کی طرف سے واما الذین کفروا اور لیکن جنہوں نے کفر کفر کیا انہوں نے فیقولون تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا اللہ نے بہذا ساتھ اس مسئلہ مثال کے یدلو وہ گمراہ کرتا ہے بہی ساتھ اس کے کثیرن بہت سوں کو وہ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے بہی ساتھ اس کے کثیرن بہت سوں کو وما یدل بہی اور نہیں وہ گمراہ کرتا ساتھ اس کے الا الفاسقین مگر نافرمانوں کو۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حق تر کسی چیز کی مثالیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہیں کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ لفظی تجزیہ دیکھ لیتے ہیں، پچھلی والی آیت سے ہی دیکھ لیجئے، بشر بشارت دے، باشین را انسان کی جلد اوپر کی تہ جو کسی اچھی خبر سے چمک اٹھتی ہے یا خوشخبری، او تو ان کے لیے لایا جائے گا، الف تا یا یعنی حمزہ تا یا اس کا روٹ ہے لاؤ کسی چیز کا بسہولت لانا، عملو عمل کیے، عین میم لام ہر وہ کام جو کسی جاندار سے ارادتاً صادر ہو خواہ اچھا ہو یا برا، محنت مزدوری کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جنت باغات، جیم نون نون اس کا روٹ ہے جو آیت نمبر 25 میں آیا تھا، حواس سے پوشیدہ جو ہمارے حواس کو جس کا علم نہیں ہے جس کو چھو اور دیکھ نہ سکے، دوسرا معنی ہوتا ہے باغ کی زمین جس کو گھاس اور پودے چھپا لیتے ہیں، تجری جاری ہیں، جیم را یا جاری ہونا، الانہار نہریں، نون ہارا متشابہ ملتا جلتا، شین بی شین باہا ازواجن جوڑے، زائی واو جیم زوج اس کا روٹ ہے، جوڑے میاں بیوی، متحرتن پاکیزہ، طاہرا پاک یا طاہر، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالام دال ہمیشہ رہنا، اپنی اصلی حالت میں ہمیشہ قائم رہنا، بغیر کسی تبدیلی کے ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح رہنا، جیسے کہ جنت میں سب لوگ ینگ ایج کے ہوں گے۔ یستحیی وہ شرماتا ہے، حیا یا اس کا روٹ ہے شرمندہ ہونا یا شرمانا، زندہ چھوڑنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یدربا وہ بیان کرے، دعا دربا ایک چیز کو دوسری چیز پر مارنا، واقع کرنا سفر کرنا، مثال بیان کرنا، یہ سارے معنوں میں دربا آئے گا، بعودتن مچھر، با عین دود اس کا روٹ ہے، ہر چیز کے ایک حصے کو کہتے ہیں یا پھر مچھر اس کے معنی ہوتے ہیں، الحق حق ہے سچ ہے، ہ قاف قاف ہر وہ بات جو تجربے اور مشاہدے کے بعد سچ ثابت ہو، حقیقت یا سچائی، ارادہ ارادہ کیا، را واو دال رود کسی کام کو سر انجام دینے کا ارادہ کرنا، کسی بات یا کام کو کرنے کا دل میں خیال آنا۔ کثیرن کثرہ کاف سارہ زیادتی یا کثرت کے لیے آتا ہے، زیادہ اس کے معنی ہے۔ الف فاسقین فاسق ف سین قاف اس کا روٹ ہے، اطاعت کی حد سے باہر نکلنا اور گناہوں کو اپنی عادت بنا لینا، دائرہ شریعت سے نکل جانا۔ جیسے کہ ہر وہ فاسق، زیادہ تر جتنے بھی الفاظ آتے ہیں قرآن میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا یا حدود کراس کرنا یا باہر نکل کر آ جانا۔ جیسے کہ جب گٹھلی دانا پھٹتا ہے تو اس میں سے بیج نکلتا ہے، اسی طرح سے جب فجر میں آسمان سے پاؤ پھٹتی ہے، زمین کریک ہوتی ہے تو اس میں سے پھر کوئی چیز اوپر آ جاتی ہے۔ تو یعنی وہ اپنی حدود کو کراس کر کے باہر نکل آنا، تو فاسق اس کو کہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ کر باہر نکل آئے وہ فاسق کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جب یہ مثالیں قرآن میں ہم کو ملتی ہیں کہ جو مکی صورتیں، جیسے ذبابہ کی مثال ملتی ہے، بہت ساری مثالیں ہم کو ملتی ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک الامثال نضربها للناس، کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ اس سے پھر سبق حاصل کر سکیں، کچھ علم حاصل کر سکیں۔ تو یہ جو اگزامپلس قرآن میں دی جاتی ہیں لوگوں کو غور و فکر کے لیے دی جاتی ہیں، جیسے سورہ حج میں ہم کو ملتا ہے مکھی کے بارے میں، لم یخلقوا ذبابا، کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی ان کے پاس سے کچھ لے کر اڑ جائے تو اسے واپس بھی نہیں لا سکتے۔ تو یہ بک ایک ہدایت ہے، ایک معجزہ ہے۔ تو اس میں مثالیں بیان کی گئی ہیں، اور اس سے متوجہ کرنا بھی، یعنی اللہ تعالیٰ متوجہ کرنا چاہتے لوگوں کو۔ تو جو کفار مکہ تھے وہ اس کو نہیں مانتے تھے، اور بلکہ مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا یہ کیسا قرآن ہے، یہ کیسا معجزہ ہے، اور یہ کیسے اللہ کی کتاب ہے کہ اس میں مچھر کی مثال دی گئی ہے، مکھی کی مثال دی گئی ہے، عنکبوت کا ہمیں لفظ ملتا ہے، مکڑی کی مثال دی گئی ہے، ایون شہد کی مکھی کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، النحل، تو نمل چیوٹی کا ذکر ملتا ہے۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ تو کفار مکہ اس پر بہت آبجیکشن لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، مس گائڈ ہوتے ہیں اس سے، تو دلال کی بات کی گئی ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں قرآن کی طرف جو آتے ہیں، آج کی دنیا میں بھی ہم ایسے لوگ دیکھتے ہیں، جو کہ اس وقت کفار مکہ کا حال تھا، تو آج کی دنیا میں بھی ایسے بہت سے لوگوں کا حال ہے، جو بی بی سی یا سی این این سے سن کر، جو ذہن میں زہر ان کے بھرا ہوتا ہے، اس کو پڑھ کر اور سن کر قرآن کی طرف آتے ہیں، تو پھر وہ قرآن سے کیا ہوتے ہیں، مس گائڈ ہوتے ہیں، قرآن سے ان کو پھر دلالت ہی ملتی ہے، گمراہ ہوتے ہیں۔ تو جو آئے ہی تھے رانگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، جو آئے ہی تھے رانگ وے سے، جو قرآن کی طرف آئے ہدایت کے لیے نہیں آئے، سمجھنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس میں مین میخ نکالنے کے لیے آئے، دلالت کی وجہ سے آئے، تو لہٰذا وہ اور الٹا گمراہ ہوتے ہیں۔ تو وہ صرف ان کو ہی، اللہ تعالیٰ انہی کو مس گائڈ کرتا ہے جو فاسق ہیں، جو کرپٹ ہیں، جو قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتے، بلکہ قرآن سے الٹا ڈیویٹ ہونا چاہتے ہیں، جو اس میں کچھ تیڑ تلاش کرتے ہیں۔ بہت سارے آپ دیکھو گے کہ بہت سارے ایسے، خود اسلام لانے کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کا عقیدہ غلط ہو گیا، جیسے قادیانی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں کی آپ کو مثالیں مل جائے گی، اور نان مسلمز تو ہیں ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت سو کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، یہ جو مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، تو ان مثالوں سے کوئی، اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں مثالیں بیان کرنے سے، اور مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے سبق سیکھیں، لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اور واقعی میں مثالوں سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، آپ خود دیکھیں، اور قرآن میں بہت جگہ ہمیں مثالیں ملتی ہیں، تو مثالوں سے بات کو جلدی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ فاسق کے بارے میں آتا ہے کہ فاسق کون لوگ ہیں، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فاسق کا لفظ خوارج کے لیے آیا ہے، اسپیشلی جو قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں، جو کوئی گمراہ ہو وہ قرآن سے وہ فاسق ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ فاسق، وہ لوگ تو ہوں گے ہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتے ہیں، جو شریعت کو کراس کرتے ہیں، جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں اور شریعت کو پس پش ڈال دیتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو فالو نہیں کرتے، وہ تو ہیں ہی فاسق، لیکن اسپیشلی وہ لوگ جو قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں وہ فاسق ہیں، اور اس میں خوارج سب سے مین آتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرنے سے نہیں شرماتا، مچھر کے مچھر سے اوپر کی بھی کوئی مثال ہو، یعنی مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی مثال ہو، اس کو بھی بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ جو ایمان لاتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے اس کو حق سمجھتے ہیں، فوراً ایمان لے آتے ہیں، وہ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں، جھک جاتے ہیں آگے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جو کچھ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو راہ راست بھی دکھاتا ہے۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے؟ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو رسوا بھی کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اٹھاتا بھی ہے، ترقی بھی دیتا ہے۔ اور گمراہی میں کون مبتلا ہوتے ہیں؟ جو فاسق ہوتے ہیں، جو صرف قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرے وہ بھی فاسق ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں ہم صرف قرآن مانیں گے تو وہ بھی فاسق ہیں، اور فاسق اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی پابندیاں برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ فاسق اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ، گمراہ کون ہوتے ہیں؟ فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں آپ دیکھیں، جب ان کے پاس انہیں کچھ کرنے کو نہیں رہتا، جب وہ رائے ہدایت سے بھٹک جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسی راستے کی طرف آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ آگے کی آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 27، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔ الذين، جو لوگ، ينقضون، وہ توڑتے ہیں، عهد الله، عهد اللہ کا، من بعد ميثاقه، بعد اس کے پختہ کرنے کے، ويقطعون، اور وہ کاٹتے ہیں، ما، جو امر الله، حکم دیا اللہ نے، به، ساتھ اس کے، ان يوصل، کہ وہ ملایا جائے، جوڑا جائے، یفسدونا، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، وہ لوگ، ہم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ینقدونا، نون قاف دعاد اس کا روٹ ہے، میثاق واو سا قاف وسقہ مضبوط کرنے کو کہتے ہیں، یقطعون قاف تو عین الگ الگ کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یوسل وسلہ سے واو سواد لام جوڑنا، وسال ہمارے اردو میں بھی کہا جاتا ہے، ملانا، یفسدونا فسدا امن و امان کو ختم کرنا، فسد ف سین دال اس کا روٹ ہے۔ روانی والا ترجمہ دیکھیے، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب ان فاسقوں کی ڈیفینیشن، ان کا بتا دیا گیا کہ ان کے اعمال کیا ہوں گے۔ سب سے پہلا کیا بتایا گیا؟ کہ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ جو عہد الست تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا، ان کے تمام آدم علیہ السلام کی ذریت کو پیدا کر کے ایک ساتھ، کہ تم کس کی عبادت کرو گے، تو سب نے کہا تھا کہ اے اللہ، ہم تیری عبادت کریں گے، ہم اس پر گواہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے، آدم علیہ السلام کی ذریت سے یہ وعدہ لے چکا آلریڈی، اللہ تعالیٰ سب کی روحوں کو پیدا کر کے، تو یہ بات انسان کی فطرت میں ہے کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کی جائے۔ جب وہ اس فطرت سے ہٹتا ہے تو سمجھے کہ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو ایک تو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اس میں سارے عہد آ جاتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے جو عہد لیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو عہد لیا تھا اس کو توڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جو عہد تھا اس کو نافرمانی میں بدل دیا، اور پھر اسی عہد کی بنا پر جو لوگوں سے عہد ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں۔ تو یہاں پر اصل میں رشتوں کو کاٹنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے عہد کو کون توڑتے ہیں؟ الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقه، کہ بات کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، ما امر اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو کہ جوڑا جائے، تو اس کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ آپس میں تعلقات کو درست رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کہ لوگوں کو توڑا نہ جائے بلکہ لوگوں کو جوڑا جائے۔ انسانی تمدن اور انسانی تاریخ کب فلاح اور سعادت سے ہمکنار ہو سکتی ہے؟ جب وہ آپس میں ان کے تعلقات اچھے ہوں۔ جب ایک گھر میں ایک دوسرے سے تعلقات اچھے ہوں گے تو خاندان میں تعلقات اچھے ہوں گے، جب خاندان والوں کے تعلقات اچھے ہوں گے تو آپس میں محلے والوں کے تعلقات اچھے ہوں گے، جب ایک پوری سوسائٹی، پورا محلہ اچھا ہوگا تو پورے شہر میں امن و امان رہے گا۔ جب تعلقات بگڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے پورے دنیا میں امن و امان ختم ہو جائے گا اور فساد پھیلتا چلا جائے گا۔ تو یہ جو تعلقات کی خوبی ہے، تعلقات کی بہتری ہے، اس سے بہت سارے فائدے انسانیت کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو روابط کو کاٹنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور روابط کو، یعنی تعلقات کو جوڑنا، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ صرف کچھ صورتیں بتائی گئی ہیں جس میں تعلقات قطع کیے جا سکتے ہیں، ادروائز کوئی اور صورت نہیں ہے۔ یعنی جب تک کھلم کھلا کوئی ایسا گناہ کا کام نہ کراؤ، یا کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کراؤ، تب بھلے ہی آپس سے الگ ہو، لیکن اس کے علاوہ رشتوں کو کاٹنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رحم کو، حدیث قدسی سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ رحم کو اپنی ذات سے مشتق کیا ہے، کہ رحم مجھ سے ہے، لہٰذا جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا، جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ تو رشتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کہ رشتوں کو توڑنا نہیں چاہیے۔ تو فاسق کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ اس کے تعلقات رشتہ داروں سے خراب ہوتے ہیں، گھر کے اندر بھی تعلقات خراب ہیں، گھر کے باہر بھی تعلقات خراب، زمین میں فساد کرتا رہتا ہے ہمیشہ، اور لوگوں کو اور خود اپنے آپ کو بھی قرآن اور سنت سے بھی الگ کر لیتا ہے۔ یعنی فاسق لوگوں سے بھی تعلقات منقطع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلقات منقطع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تعلقات منقطع کر لیتا ہے۔ تو منافق کہتے ہیں کیا یہ قرآن میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ منافقین چھوٹی چھوٹی بات کو اس طرح سے لاتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم رسول کو کیسے مانیں، کہاں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کتاب تو اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے بھیجی ہے، تو رسول کو قرآن کے بعد رسول کو ماننا ضروری ہے. اگر رسول نہ ہوتا تو کتاب کہاں سے آتی؟ تو کچھ لوگ رسول کو نہیں مانتے ہیں، کچھ لوگ قرآن کو مان لیتے ہیں. اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں کو توڑنا، رشتوں کو کاٹنا، یہ ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے. زیادہ پرابلمس رشتے داروں میں ہوتے ہیں کہ آپس میں رشتے داروں سے ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا حق پورا دیا جائے، اس کے حقوق پورے ادا کیے جائیں. تو اب ہم، میری اور آپ کی کیا ذمہ داری؟ جیسے ہم نے یہ آیت پڑھی تو یہاں پر ہمیں، ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ فوراً آج ہی اپنے رشتے داروں کو وزٹ کریں جو آپ سے ناراض ہیں، یا آپ جن سے ناراض ہیں، یا تو ان کو ہدیہ بھیجیں، یا ان کو فون کریں، میسج کریں فوراً ان سے. اگر کچھ اپنی غلطی ہوئی تو ان سے معافی مانگیں، کیونکہ رشتوں کو جوڑنا بہت بڑی نیکی ہے اور رشتوں کو کاٹنا بہت بڑا گناہ ہے. اور جو بھی عہد کیا ہے، یعنی کسی سے ہم نے وعدہ کیا تھا، تو اس عہد کو ہم پورا کریں. اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو ہم پورا کریں. رشتوں کو جوڑنے والے بنے اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے والے بنے. صلہ رحمی یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو یہاں پر فاسقوں کی تعریف بیان کر دی گئی ہے. اگر ہم چاہتے کہ ہم فاسقوں کی کیٹیگری سے بچ جائیں تو لہٰذا پھر ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ رشتوں کو جوڑنا پڑے گا. تو پہلے اللہ سے بندے کے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اس کی یاد کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اللہ کے رسول سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اور قرابت داری، پھر جو رشتے دار ہیں درجہ بدرجہ ان کے جو حقوق ہیں وہ ہم پورے کریں. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پیدا کر چکا تو رحم مجسم بن کر کھڑا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، جو تجھے قطع کرے گا تو میں بھی اسے قطع کروں گا. رحم کہنے لگا پروردگار میں اس پر راضی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو اس حدیث کی تائید میں سورہ محمد کی یہ آیت پڑھ لو، تم سے تو یہ امید ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو ملک میں فساد پر پکڑ دو اور ناطے کاٹ ڈالو. صحیح بخاری کتاب التفسیر، تفسیر سورہ محمد. اسی کا پتہ چلتا ہے کہ رحم، یعنی رحم کے رشتوں کو جوڑنا، یعنی خونی رشتوں کو، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور رحم کے رشتوں کو کاٹنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو ہمارے جتنے بھی خونی رشتے دار ہیں اور جو سسرالی رشتے دار ہیں، ان سے بھی ہم کو مل جل کر محبت سے رہنا چاہیے. جو رشتے دار ہم سے ناراض ہیں ان کو تحفے تحائف دیں تاکہ ہم ان کو راضی کر سکیں. اور آپ دیکھیں اپنی طرف سے ہم اپنا کام انجام دیں. جیسے کہ ایک دفعہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آ رہا کہ یا رسول میرا فلاں فلاں رشتے دار ہے یا پڑوسی ہے، میں ہر بار اس سے اچھائی کرنا چاہتا ہوں، وہ ہر بار مجھ سے برائی کرتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو تو کہہ رہا ہے اور وہ صحیح ہے اگر، تو اس کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے. یعنی تو اپنا کام کرتے جا، تو عذاب سے بچ جائے گا، یا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائے گا، اور وہ اپنے لیے گناہ کا سامان پیدا کر رہا ہے. تو لہٰذا ہم اپنی طرف سے ہمیشہ پہل کریں. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہم تو پہل کرنا چاہتے ہیں، وہی ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے. تو کوئی بات نہیں، وہ سلام کا جواب نہیں دے رہے، وہ جواب دیں اللہ تعالیٰ کے پاس. آپ سلام کر دیں، آپ خیر خیریت پوچھ لیں. اور میل ملاپ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ کو بالکل دھتکار رہا اور آپ پھر اس کے گھر جائیں، نہیں. مطلب یہ کہ آپ ان سے جب بھی ملے اچھائی سے ملے، ان سے تعلقات قائم رکھیں، فون پر یا میسج کر کے یا کسی بھی طرح سے تعلقات قائم رکھیں، اور کبھی ایک دوسرے سے منہ نہ موڑے یا ایک دوسرے سے منہ نہ پھیریں. اس طرح سے قطع تعلق نہ کر لیں کہ مہینوں مہینوں سال سال ایک دوسرے سے نہ بات چیت ہو رہی ہے نہ ایک دوسرے کو سلام کلام کر رہے ہیں. تو یہ چیز درست نہیں ہے. آگے دیکھیے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم. کیف، کیسے، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم حالانکہ تھے تم، امواتن بے جان، فاحیاکم تو اس نے زندہ کیا تم کو، ثم پھر، یمیتکم وہ موت دے گا تم کو، ثم پھر، یحییکم وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم الیہ پھر اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. ہو الذی وہ جس نے خلق اس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیع سب، ثم پھر استوا قصد استوا متوجہ ہوا، الی السمائی طرف آسمان کے، فسواہن تو اس نے ٹھیک بنا دیا ان کو، سب سماوات سات آسمان، وہو اور وہ بکل شیء علیم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان استوار کیے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی. کب سے شروع ہوئی تھی جرنی؟ آدم علیہ السلام، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جب سے شروعات ہوئی، پھر پہلی امتیں وجود میں آئیں ہم سے پہلے کی، جو پہلے کی کئی نیشنز گزری ہیں، ان لوگوں کے لیے شروع میں اخلاق تھے، شریعت نہیں تھی، حلال حرام نہیں تھی. پھر یہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے حلال اور حرام کے بارے میں آیتیں نازل فرمائی، زمین کا خلیفہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو جائز قرار دیا، کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا، اس کے احکام کو ماننا تھا. پھر کئی سو سالوں سے زندگی ایسی چلتی آ رہی ہے، کئی ہزار سالوں سے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے نیشن پیدا کرتا رہا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیف تکفرون، تم کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی. ہم سوچیں اپنے بارے میں کہ ہمارا وجود کیا تھا، کہیں ہم موجود تھے بھلا، لیکن ہم بے وجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جان دی. پھر وہ تم کو، پھر تمہاری جان لے لے گا، پھر موت آئے گی تم کو، پھر تمہیں زندگی عطا کرے گا، پھر ہم کو دوبارہ مبعوث کرے گا، اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ہم کو قیامت کے دن، اور ہم کو پلٹ کر جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں بھلا، کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پیدا کرنا کون سی بڑی بات تھی اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تو تم سے کئی ہیوج آسمان پیدا کی، کتنا خوبصورت بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے آسمان کو، اور سات آسمان بنایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن جو ہمارا آسمان ہے کتنا خوبصورت ہے، سبحان اللہ. کتنی یعنی کیسی یہ آیت ہے کہ ہم کو شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی شان، اس کی شان ہم آپ دیکھیے کہ کیسے اس نے آسمان پیدا کر دیے ماشاء اللہ. اور ہماری خوشی کے لیے، ہمارے جنت کو جو تصور دیا گیا کہ جنت اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کر رکھی ہے، کیسے بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہمارے لیے، اور وہ بھی ایک نہیں سات آسمان بنائے، اور کتنے فائدے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے لیے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں متوجہ فرما رہا ہے، زندگی اور موت کے مراحل بتائے گئے ہیں، چار مراحل ہیں کہ جو چار کیفیت انسان کے اوپر آتی ہیں، کہ پہلے موت تھی یعنی مردہ تھا وہ، پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، پھر موت، پھر زندگی. تو روح اور جسم جو ملا ہوا ہے آج، تو یہ زندگی، اس کا زندگی نام ہے. تو یہاں پر پہلے جب وہ کچھ بھی نہیں تھا تو وہ مردہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پھر پیدا کرے گا، اور تمام جو حساب کتاب ہوگا وہ اس کی اس زندگی پر بیسڈ ہوگا، جو اس نے اس دنیا کی زندگی میں جو اعمال کیے تھے اچھے برے، اس کا پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا، اور اس کی بنا پر اس کا فیصلہ ہوگا. تو وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سوچو کہ وہ ذات کیسی ہوگی، سبحان اللہ، اس کی کیا قدرت ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر آسمانوں کو پیدا کیا، تو سبحان اللہ اس کی قدرت، کیا اس کی قدرت اور کیا اس کی شان ہوگی. تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنی چاہیے. یہ تمام آیتیں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہو کہ سبحان اللہ ہمارا وہ رب کیسا ہے، کس قدر قدرت کا مالک ہے ہمارا رب. تو کیا ہم اس کی نافرمانی کر سکتے ہیں، اور کیا اس کی نافرمانی کر کے ہم دنیا میں کہیں بھاگ سکتے ہیں؟ نہیں ہم کہیں جا سکتے. تو لہٰذا ایمان انسان کے اندر فراست پیدا کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے مومن کے اندر یہ فراست پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حق اور باطل کا فرق سمجھتا ہے، خیر اور شر کا فرق سمجھتا ہے، اچھائی اور برائی کا فرق سمجھتا ہے، اور پھر اس بنا پر وہ اچھائیوں کو اپناتا چلا جاتا ہے اور برائیوں سے بچتا چلا جاتا ہے. تو مومن اور منافق میں یہی فرق ہوتا ہے، منافق اس کو شعور نہیں ہوتا، اس کو علم نہیں ہوتا، لیکن مومن اس کو علم ہوتا ہے، وہ باشعور ہوتا ہے، وہ کانشیسلی زندگی گزارتا ہے. تو لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کو دیکھنے اپنے آپ کو کہ اللہ نہ کرے ہمارے اندر کہیں منافقت تو نہیں پیدا ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بہت زیادہ جھگڑے کر رہے ہوں، جھوٹ بولتے ہوں اللہ نہ کرے، یا وعدہ خلافی کرتے ہوں. کیونکہ منافق کی خصلت کیا بتائے گی کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھوائی رہے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے. تو ہم کو اس منافقت سے بچنا ہے، ہم کو اپنے اندر نیکیوں کو مزید پروان چڑھانا ہے، تاکہ ہم عمل صالح کر کے اللہ تعالیٰ کی اس جنت کے مستحق ہو سکیں جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم